الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل عزت و اکرام کے لائق دینی بھائیوں بزرگ و عزیز و دوست اور پردنشین خواتین جو اس کا چند دن سورہ فاتحہ اور سورہ ملک کی تفسیر پیش کی گئی، یہ قرآن کا مہینہ ہے لیکن جن دنوں میں تفسیر پیش کی گئی ہے خاص طور پہ یہ سورہ ملک کے جو دن ہیں اس میں سننے والوں کی تعداد کچھ کم ہوئی ہے، تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ تفسیر کے دروس سے دلچسپی کس قدر ہے، ساتھیوں کا جب جواب آئے گا تو اس کے حساب سے پھر آئندہ کے بارے میں سوچا جائے گا کہ کس حد تک تفسیر کو پیش کیا جائے، اس لیے کہ تفسیر سمجھنے کے لیے قرآنی ذوق چاہیے۔ جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں، تفسیریں پڑھتے ہیں، انہیں کو دلچسپی رہتی ہے، انہیں کو اندازہ رہتا ہے کہ کون سی بات کتنی اہم ہے، انہیں کو خوشی ہوتی ہے قرآن کے آیتوں کے ربط کو، ان کی گہرائی کو سمجھنے میں، ورنہ جو بیانات ہوتے ہیں اس میں چونکہ ایک ہی موضوع ہوتا ہے اور خاص طور پہ پہلے تربیت کی جو بیانات ہوتے ہیں اس میں دلوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، دل پر اثر کرنے والی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے بیانات میں تو سب کا دل لگتا ہے لیکن تفسیر ایسی چیز ہے کہ جس کا قرآنی ذوق ہو، علمی ذوق ہو، اسی سے اس کی قدر ہوتی ہے۔ بہرحال ساتھیوں کے تاثرات کا ہم انتظار ہے، مشوروں کا انتظار ہے، اگر دلچسپی محسوس ہوگی تو اس کو پھر پیش کیا جائے گا۔ آج جو ہے چونکہ رمضان کے مبارک مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اور ایک مومن کی زندگی میں سب سے بڑی قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو رمضان ہی کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان کے اعمال کو مؤثر سے مؤثر بنانا، کیفیات کو رمضان کی عبادات میں اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، یہ سب سے زیادہ مفید اور عقل مندی کا کام ہے۔ رمضان کی جو خاص عبادت ہے روزہ، اس کے بارے میں آج اور کل گفتگو ہوگی۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے روزے کی عظمت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے، اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزہ فرض کر دیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے جو ہمارے بندے گزرے ہیں ان پر بھی ہم نے فرض کیا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے۔ یہ روزہ اسلام میں فرض کر دیا گیا ہے اور یہ ارکان اسلام میں سے وہ پانچ پلرز جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے اس میں سے ہے، بہت اس کی اہمیت ہے، یہ نہ صرف فرض ہے بلکہ رکن اسلامی ہے۔ تو سب سے پہلے احادیث کی روشنی میں اس کے روزے کی عظمت اور اس کے فضائل کو لے جا، احادیث کو پورا ایک مجموعہ مختلف پہلوؤں سے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اس روزے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مغفرت کا باعث ہے، بندے کی مغفرت ہوتی ہے، جیسے بخاری شریف کی روایت ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی رمضان میں روزے رکھے گا ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو پھر اس کے جتنے گناہ پہلے ہو چکے ہیں اس کی مغفرت ہو چکی، فقط غفر له، ہو چکی، یعنی اتنا یقینی ہے کہ اس کے لیے پاسٹ ٹینس یوز استعمال ہو رہا ہے، معافی ہوگی نہیں فرما رہے، معافی ہو چکی. اور ایک حدیث شریف ترغیب و ترہیب کی ہے، مہربان کی ہے، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، وعرف حدودہ، اور اس کے حدودوں کو پہچانا، اس کے روزے کے جو حدود ہیں، جو پرہیز ہے، اس حدود کو پہچانا، وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ، اور جن جن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے روزے میں ان کا اس نے خیال رکھا، کفر ما قبلہ، تو اس کے پہلے سے جو گناہ ہیں معاف ہو جائیں گے. اس حدیث میں گویا اور بات کی گہرائی کو سمجھا گیا کہ روزے کی یہ جو تاثیر ہے جو مغفرت ہو جائے گی، گناہ مٹ جائیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی روزے کے آداب کا خیال رکھے. ایسا نہ ہو کہ روزہ نام کا ہو، اس سے نہ اندرونی توجہ اللہ بن رہی ہے، نہ تربیت ہو رہی ہے، رسمی روزہ ہے تو اس پر وعدہ نہیں ہے. روزے میں جن چیزوں کی رعایت کر کے روزے کی روح کو برقرار رکھا گیا، اس کا یہ اثر ہے کہ مغفرت ہو جائے گی. خاص طور پہ پھر مغفرت تو ہر وقت ہوتی ہے، لیکن روزے دار کے لیے خاص طور پہ وہ کون سا وقت ہے جب وہ دعائیں کرے مغفرت کی، اس کا بھی اشارہ ملتا ہے. ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، مصنف نے ابی شیبہ کی، الصائم لا ترد دعوته، کہ روزے دار اس کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ مغفرت جو ہوگی اس کے لیے دعا ہونی چاہیے، دعا کرے گا تو معافی ہوگی، اور نہ صرف مغفرت کی دعا قبول ہوگی بلکہ ہر دعا قبول ہوگی. تو روزے دار کو روزی کی حالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دعا کرنا ہے. اب اس میں بھی دعا کس وقت کی زیادہ مفید ہے؟ فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے. الصائم حين يفطر، روزے دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو وہ رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ افطار کے پہلے جو ہے روزہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے، صبح سے شام تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، جسم میں ایک طرح کی کمزوری آ چکی ہے، حالت نڈھال ہے، اور پھر عمل مکمل ہو رہا ہے، مزدوری کب دی جاتی ہے؟ کام پورا کرنے کے بعد مزدوری ملتی ہے، تو روزہ ختم ہو رہا ہے، مزدوری ملنے کا وقت ہے، تو افطار کے وقت اس کی دعا رد نہیں ہوتی. افطار کے وقت ہمیں اہتمام کریں. اور امام عادل، ایسا حاکم جو عدل و انصاف سے حکومت کرے، اور دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. اور مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا وللہ عز و جل عند کل فطر عتقاء، ہر افطاری کے وقت، روزہ کھولتے وقت روزانہ اللہ تعالی کے پاس ایک تعداد ہے جہنم سے آزاد کرنے کے لیے بندوں، ہر افطاری میں روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالی ایک بڑی تعداد کو جہنم سے چھٹی عطا فرماتے ہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 10 لاکھ، ان کے سنجیدہ حیثیت کو پتا نہیں، مگر یہ تو جو ہے مسند احمد کی ہے، جس میں کہہ رہے ہیں کہ بس روزانہ کچھ نہ کچھ بندوں کی تو اللہ مغفرت کرتے ہیں، اتنوں کی مغفرت کیے بغیر اللہ چھوڑتے نہیں. اور ایک روزے کی عظمت، اس کی خوبی فضیلت حضور نے بتائی ہے کہ یہ روزہ خود ایک سفارش ہے، یہ خود سفارش کرتا ہے. فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ بندے کے لیے سفارش کرتے ہیں. یقول الصیام اے ربی منعت الطعام والشہوات بالنہار، روزہ کہتا ہے اے میرے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے سے روکا، خواہشات کو پورا کرنے سے روکا ہے، پشک پینی پی، بس اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لی. ایسے قرآن کہے گا ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل، رات میں میں نے اس کو سونے سے روکا. رات میں ہی تراویح پڑھی جاتی ہے، رمضان میں تہجد بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی اگر حافظ قرآن ہے یا جس نے بھی جتنا قرآن پڑھا ہے تو اس قرآن کا اصل فائدہ یہ ہے کہ وہ رات میں اللہ کو سنائے تہجد میں، تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ رات کو میں نے اس کو رونے سے روکا، یہ بستر پہ پوری رات پڑا رہتا نہیں تھا، یہ تلاوت کرتا تھا، تو میں نے اس کو رات کی نیند سے روکا ہے، بس اے اللہ اس کے بارے میں مجھے سفارش کر دیجیے، قبول فرمائیے۔ فیشفعان، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کریں گے۔ اور ایک روایت کی بات بھی اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ روزے دار کے لیے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، فرمایا تستغفر لهم الحیتان، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، حتی افطروا، جب تک کہ وہ افطار نہ کر لیں، افطار کرنے تک سب کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تمام مخلوقات کرتی ہیں، نہ صرف مچھلیاں بلکہ ساری مخلوقات۔ اور ایک چوتھی خوبی، پہلی چیز تو ہے مغفرت کی بات میں نے عرض کی، حدیث سنائی، پھر وقت مغفرت کی بات میں نے عرض کی، یاد رکھنے کے لیے میں نمبرنگ سنا رہا ہوں، اور تیسری روزے کی خوبی ہے کہ وہ خود سفارش کرتا ہے اور اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ چوتھا یہ پہلو حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ جہنم سے آڑ بن جاتا ہے، بولا بخاری مسلم کی روایت ہے، الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے، جس طرح جنگ میں لڑائی میں ڈھال کے ذریعے سے سامنے والی کی تلوار روکی جاتی ہے، وار روکا جاتا ہے، تو جہنم سے رکاوٹ کے لیے یہ ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، الصوم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں روزہ رکھنا، بینہ و بین النار خندق، روزے دار اور جہنم، جہنم کی آگ کے درمیان ایک خندق کا فاصلہ بن جاتا ہے، وہ خندق بھی کتنی بڑی، کما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اتنی بڑی خندق روزے دار اور جہنم کے بیچ میں آڑ بن جاتی ہے، اتنی بڑی چیز روزہ کہ ہم کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، یہ ترغیب و ترغیب کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں فضیلت کے الفاظ ایسے آئے ہیں کہ روزہ ایک بے نظیر عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا من افطر یوم من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کل، کہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا بغیر، جبکہ اس کو شریعت کے اعتبار سے کوئی رخصت نہیں تھی، بیماری بھی نہیں تھی، اب اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو اب اس ایک روزہ جو رمضان میں چھوڑا ہے اس کے بدلے میں وہ چاہے کچھ کر لے، وہ رمضان کے روزے کا ثواب درجہ نہیں مل سکتا۔ فرمایا کہ لم یجزی عنہ صوم الدہر کلہ، کہ ساری زندگی میں اگر روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا تو انسان۔ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابن حبان اور ترغیب ترہیب میں، کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی، دلنی علی عمل، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی خاص عمل بتائیے، آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیک بالصوم، تم روزے کو بس مضبوطی سے تھام لو، فَإِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، روزے رکھا تو ایسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور ایک پہلو جو حدیثوں میں آتا ہے روزے کے بارے میں کہ اس کا ثواب خصوصی ثواب ہے، فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے ہر عمل کا ثواب ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی تک بڑھا دیا جاتا ہے اور 700 نیکی تک بڑھا دیا جاتا ہے، جس کا جیسا اخلاص ہے، جس کے جیسے حالات ہے، ایک نیکی پہ 700 گنا ملتا ہے۔ سب اہمیت سے قال اللہ تعالیٰ الا الصوم، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کا معاملہ الگ ہے، روزہ میں ایسا نہیں ہے، فَإِنَّهُ لِي، روزہ تو خاص میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دوں گا، میں اپنی طرف سے دوں گا، یعنی اب اس کے اندر 10 گنا 20 گنا 700 گنا، یہ سب قانون عام جو اعمال کا ہے وہ روزے کے ساتھ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں خاص میرے لیے، یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ اپنی خواہشات کو اور اپنے کھانے کو میری خاطر اس نے چھوڑ دیتا، اس لیے میں خود دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ شہنشاہ کائنات ہے، جب بڑا کچھ دیتا ہے تو بڑی چیز دیتا ہے، نہ اس کا اجر ثواب غیر معمولی ہے۔ اور ایک پہلو روزی کی عظمت کے بارے میں یہ ملتا ہے حدیث میں کہ اللہ کو بڑا محبوب معاملہ ہے، روزے دار سے اللہ کو خاص قسم کی محبت ہوتی ہے. فرمایا وَلَا خَلُوقُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيِبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور بے شک روزے دار کے منہ کی بو جو بدبو آتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے، اطیب پاکیزہ. تو یہ محبت کی بات ہے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی بدبو بھی خوشبو ہو جاتی ہے، یہ محبت ہی نہ ہوتا تو پتہ چلا روزے دار محبوب ہو جاتا ہے. یہ اس کی خاص صفت ہے روزے کی کہ یہ اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے. اور ایک حدیث شریف میں جس صائم فرحتان، روزے دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں، فرحتن عند فطرہ، ایک تو جب افطار کرتا ہے تب اس کو لذت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، فرحت ملتی ہے، وہ فرحتن عند لقاء ربہ، دوسرے جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تب اس کو فرحت ملے گی. مطلب روزے دار کا اصل افطار تو اللہ کا دیدار ہے، اللہ اس کو ایک محبت کی چیز سمجھ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جب ملاقات ہوگی نا تب مزہ آئے گا تجھے، تو اپنی ملاقات کا وعدہ کر رہے ہیں روزے دار کے لیے. یہ خوبی ہے اس کی کہ اللہ کی محبت ملتی ہے، اور اسی محبت کا سبب ہے کہ انا اجزی بھی، جو ابھی لفظ گیا حدیث میں اس کو محدثین نے کہا کہ انا اجزا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میرے لیے سب کچھ چھوڑا ہے میں خود ہوں، تو ایسا محبت ہی میں اپنے کو پیش کیا جاتا ہے، اور محبت ہی میں یہ سلوک ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں خصوصی دروازہ رکھا ہے، اس کے لیے باب داخلہ الگ ہے، اس کے اعزاز محبت کی وجہ سے. فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں آٹھ دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، ان میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، سیراب کر دینے والا، لا يدخله الا الصائمون، اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت، یہ بھی محبت کی بات. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قبر سے جیسے ہی اٹھیں گے وہ لوگ جو خاص طور پہ روزہ دنیا میں رکھا کرتے تھے، روزہ جن کی طبیعت تھی، عادت تھی، ان کو جو ہے حشر کے میدان کے پورے ہنگامے سے ہی اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں، سیدھا دسترخوان جیسے ہی خبر سے اٹھیں گے فرشتوں کو کہیں گے اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، بہت ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اس طرح پہ بلا رہے ہیں، اور سیدھے ہو جائیں گے اللہ کے عرش کے سائے میں، دسترخوان لگا ہوا ہوگا وہاں جم کے افطاری کریں گے، وہ افطاری میں اللہ اتنی لذت دیں گے، اس میں وقت میں ایسا برکت دیں گے کہ ان کی افطاری ختم ہونے تک حشر کا میدان ان کے لیے ختم ہو جائے. یہ محبت کی بات. اور حدیث شریف میں روزے کے بارے میں اور ایک پہلو جو ملتا ہے کہ روزے سے صحت حاصل ہوتی ہے. فرمایا اغزو تغنم، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو مال غنیمت ملے گا، وصومو تصحو، روزے رکھو صحت ملے گی، وسافرو تستغنو، اور سفر کرو تو مالداری حاصل ہوگی. دبرانی کی روایت ہے. اور ایک پہلو جو بتایا گیا کہ یہ جسم کی زکات ہے، علی کل شیئن زکات، ہر چیز کی زکات ہے، وہ زکات الجسم الصوم شعب الایمان میں، اور جسم کی زکات وہ ہے روزہ، یعنی ہر چیز کو پاک کرنے کی ایک چیز ہوتی ہے، جس سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، تو تمہارا جسم اگر پاک ہونا ہے، اس کو پاک کرنا ہے تو روزہ رکھو، یہ غلاظتوں سے، کثافتوں سے، مضر مادوں سے پاک ہو جائے گا تو صحت ملے گی. اور اس کا مقصود جو بتایا گیا ہے احادیث میں قرآن پاک میں روزے کا مقصود، وہ ہے تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنا، گناہوں سے بچنے کی مشق ہے. فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، کہ جو بھی روزے دار ہے لیکن اس نے جھوٹ کا نہ بولنا ترک کیا نہ جھوٹا عمل ترک کیا، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا چھوڑے پانی چھوڑے، جب وہ جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے، گناہ نہیں چھوڑ رہا، تو اللہ کو پھر اس کے کھانا پانی چھوڑنے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ. بخاری شریف کی روایت. اور ایک حدیث میں فلا یرفث ولا یجہل، جب روزہ دار ہے تو فحش باتیں مت کرو، سیکس کی باتیں مت کرو، شہوانیت کی، اور گندی باتیں مت کرو، ولا یجہل جہالت کی باتیں مت کرو، جہالت کے کام مت کرو، فَإِن جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدْ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، بلکہ خود کچھ نہیں کیا، دوسرا آدمی آ کے گلے پڑ گیا، وہ بحث کرنے لگا، وہ جہالت کی بات کرنے لگا، سخت کلامی کرنے لگا، تب بھی تم جواب مت دو، اس سے بھیڑو مت، اس سے بولو بھائی میں روزہ. مصنف میں بھی شہبہ کی روایت ہے، افطار کے بارے میں جو حضور کی سنت ہے اس کا بھی حدیثوں میں ذکر ہے. فرمایا کہ اذا افطر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تو یہ فرماتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطر، اے اللہ آپ کے لیے میں نے روزہ رکھا اور آپ ہی کی روزی پہ میں نے افطار کیا. اور جب افطاری ہو جاتی تو فرماتے، ذهب الظمء وقلت العروق وصبت الاجر ان شاء الله، بھوک پیاس بے چینی تو چلی گئی اور پوری رگیں تر ہو گئی، جسم شاد ہو گیا، سکون میں آ گیا اور اجر ثابت ہوگا ان شاء اللہ. تکلیف تو ختم ہو گئی مگر ہمیشہ کا اجر وہ باقی رہ گیا. یہ افطار کے بعد اللہ کے نبی فرماتے تھے. اور آپ نے فرمایا، فل یفطر علی تمر، کوئی افطاری کر رہا ہے تو وہ کھجور سے افطار کرے، فإنه برکۃ، اس لیے کہ اس میں برکت ہے. فإن لم یجد فلیفطر علی ماء، اگر کھجور نہیں ہے تو پانی سے افطار کرے، فإنه طہور، اس لیے کہ وہ پاکیزہ چیز ہے. تو یہ آپ کو کم وقت میں زیادہ علم پیش کیا جا سکے اس لیے روزے سے متعلق مختلف پہلوؤں کی حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، تاکہ روزے کی عظمت ہمارے دلوں پر منشرح ہو جائے. اب چلیے پھر آیت کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے جو ہمارے بندے گزرے ہیں ان پر بھی فرض کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ ہے. تو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے لیے ہی یہ مشکل حکم دیا گیا ہے، طبیعت میں بشاشت پیدا ہونے کے لیے، آسانی کا احساس ہونے کے لیے کہا گیا کہ یہ سبھی کے ساتھ ہم نے یہی حکم دیا، یہ تربیت کا لازمی حصہ ہے، اس سے تم اچھے انسان بنو گے. اور تم اکیلے ہی نہیں، جتنے بھی ہمارے بندے رہے، جب بھی ہم نے وحی بھیجی ہے، ہم نے سب انسانوں کو اپنے نبیوں کے ذریعے سے روزہ رکھ پایا. تو ترغیب کے لیے بات کہی گئی کہ تم اکیلے نہیں ہو اس راستے میں. روزہ جو ہے اسلام کا رکن ہے، تیسرا بڑا رکن ہے، تو عام فرض کے مقابلے میں اس کی زیادہ اہمیت ہے، اس پر اسلام گویا ٹکا ہوا ہے. وہ چار پلرز درمیانی جو ہے، عرب جو خیمہ لگاتے تھے تو بیچ میں ایک لکڑی ہوتی تھی جو مرکزی ہوتی تھی، اور چار طرف چار لکڑیوں پہ خیمہ لگاتے تھے. تو وہ جو بیچ کی لکڑی ہے وہ تو ہے ایمان ہے، کلمہ توحید ہے، اور باقی جو چار لکڑیاں ہوتی تھیں اسی پہ خیمہ ٹھہرا ہوتا تھا. ایک طرف کی بھی اگر لکڑی نکال دو تو وہ جھک جائے گا. تو گویا پورے اسلام کا جو خیمہ ہے وہ ان چار ارکان کے اوپر رکا ہوا ہے، عملی ارکان. تو یہ جو ہے فرض کے مقابلے میں بہت آگے کی چیز ہے. سوم کے معنی ہے اصل میں رک جانا، اور ایک معنی اس کے چپ رہنے کے بھی ہے، جیسے صبر کے معنی بھی ہے کسی چیز کو باندھنا، باندھ کے رکھنا کہ آپ اسے نہ نکلے. تو گویا سوم کے معنی ہے اپنے کو روک کے رکھنا، اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا. اور رمضان کو حضور نے فرمایا، ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ بھی ہے فرمایا. تو معنی ہے ضبط نفس، اپنی ذات پر کنٹرول کرنے کے معنی ہے سوم کی، سیلف کنٹرول. تو انسان ہے، ایک جانوروں میں جس طرح سے ہر طرح کی خواہشات ہے، انسان کے اندر بھی ایک جانور ہونے کے ناطے سے، جان والا ہونے کے ناطے سے، جسم والا ہونے کے ناطے سے مختلف خواہشات جو ہے انسان کے اندر مچلتی رہتی ہیں. تو جب خواہش انسان کو بیتاب کر رہی ہو، جب حرص اس کے قدموں کو ڈگمگا رہی ہو، ایسے موقع پر بھی ثابت قدم رکھنا، اپنے کو کنٹرول میں رکھنا، یہ ہے اس کے معنی ہے سوم کے. تو آدمی کے اندر جو تمام خواہشات ہیں اور حرص ہیں، حرص جس میں ہوتی ہے، اس کو ہم بالکل مختصر کر کے دیکھیں تو وہ تین چیزوں میں آ جائیں گے. ساری خواہشات کی بنیاد تین چیزیں ہیں، ایک دم لازمی ہیں، کم سے کم ہیں. ایک ہے کھانا، دوسرا پینا، تیسرا شہوت اور جنس. یعنی انسان کا جسم برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کھانا، پانی اور اولاد ہونے کے واسطے جنس ہونا ضروری ہے. تین چیزوں سے یہ جسم ہمارا باقی ہے. تو یہ کم سے کم چیزیں ہیں. یہ تو روزے میں کیا کرتے ہیں، یہ تین بنیادی چیزوں جو بنیادی ضروریات ہے، بنیادی ہمارے اندر ہلچل مچانے والی چیزیں، اس میں اپنے پہ کنٹرول سیکھتے ہیں. روزے میں تین چیزیں بنیادی طور پر، یہ تین چیزوں سے بچنا ہے مغرب تک. تو شرعاً روزے کے معنی ہے متعین وقت تک کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. اور جو ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روزے کا مطلب ہے اپنی باطنی خواہشات اور باطنی اندر کی برائیوں سے بھی اپنے دل اور زبان کی حفاظت کرنا. اندر سے بھی غلط باتیں نہیں سوچنا، دل کی بھی حفاظت کرنا، ہر گناہ کی چیز کی، ہر بری خواہش سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے روزہ. یہ روزے کی حقیقت کے بارے میں تھوڑا سا ہم سمجھیں کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ 30 دن رکھ رہے ہیں، اس میں ہم کو کیا حاصل کرنا ہے. 30 دن بھوکا پیاسا رہنا، اس سے ہم کو کیا چاہا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو پوری اس کی صحیح روح کو ہم حاصل کر سکیں. تو انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک تو ہے روح، ایک ہے بدن. بار بار ہماری بات گفتگو میں آتا رہتا ہے. تو روح کیا ہے؟ اللہ کی پھونک ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. اس وجہ سے روح ہماری بہت اعلیٰ ہے، اس میں تمام نیکیاں بھری ہوئی ہیں، شعلہ الہی ہے. دوسرا ہے ہمارے اندر جسم. اب یہ جسم جو ہے سڑی ہوئی مٹی سے بنا ہوا ہے. اب اس جسم کو باقی رہنے کے لیے، چلنے کے لیے بہت ساری ضروریات چاہیے، اس کے لیے کھانا چاہیے، پانی چاہیے اور ہزار چیزیں چاہیے. انسان کا جسم ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. لیکن اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بناتے ہوئے کیا کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں. اصل انسان کی حقیقت جسم نہیں ہے، یہ کھانے پینے جانور بھی کھاتا ہے، کتا بلی بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، یہ ہماری حقیقت نہیں ہے. ہماری اصل جو شان ہے وہ پھونک کی وجہ سے ہے، وہ شعلہ الہی کی وجہ سے ہے. اس لیے ہمارے بارے میں بہت اونچے الفاظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ ہم نے میں خلیفہ بھیج رہا ہوں. تو خلیفہ بولتے ہماری حقیقت بہت بلند ہوگی. اور ہمارے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی، فرمایا یہ امانت ہے، اس کو ہم نے عقل دی ہے، اچھائی برائی کا احساس دیا ہے، مالک کی طلب دی ہے، بلندیوں کی طلب دی ہے، سو امانت ہے اس کے پاس. اس امانت کے مطابق اس کو امانت کا حق ادا کرنا ہے، اونچی شخصیت بننا ہے. اور فرمایا کہ ہم نے اللہ لیعبدون عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آخری درجے میں اپنے مالک کی محبت میں ڈوب کر مالک کے حکموں پہ فنا ہو جانا، یہ ہے ہمارا اصل اعزاز ہماری روح کا. تو خلافت ہے، امانت ہے، عبادت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے. بہت بہت اونچی دنیا ہے ہماری، کوے کی دنیا نہیں ہے، ہماری باس کی دنیا ہے. تو یہ ہے انسان کے مقاصد میں. لیکن دنیا میں رہنے کے لیے جسم ضروری تھا، خالی روح یہاں پہ رہ نہیں سکتی تھی. اب جسم ہے تو جسم کے ساتھ ضروریات ہے. اب یہ ضروریات ہی جو ہے انسان کو جو ہے جب قابو میں نہیں رہتا ہے، یہ ضروریات قابو میں نہیں رہتی ہیں تو یہ بستی میں گر جاتا ہے. تو جسم کی جو بنیادی ضرورت ہے، جیسا کہ ابھی عرض کیا، کھانا پینا اور جنس، عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت. اب یہ انسان جو نیچے کی طرف پستی کی طرف لڑکتا ہے، بس یہی خواہشات میں، یہی ضروریات بدن کو کنٹرول میں نہیں رکھنے سے ہی برباد ہو جاتا ہے. تو بہت اونچی چیز، لیکن جب یہ ضروریات پہ کنٹرول نہ رکھے تو اب وہ بہت گڑے میں جا کے گر جاتا ہے. پھر وہ جانوروں کی طرح سے ہو کے رہ جاتا ہے، کھانا پینا خواہشات میں رہ جاتا ہے. اس کو اللہ نے فرمایا قرآن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک انسان کو ہم نے بہترین نیچر دے کر، بہترین صلاحیتیں دے کر، بہترین ڈھانچہ دے کے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. یعنی اس کی روح بہت بلند ہے، اس کے عزائم بہت بلند ہے، اس کے اندر کی صلاحیتیں بہت اونچی ہے. لیکن پھر کیا ہے، ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر اس کو ہم نے اس کو لوٹا دیا ہے، ڈھکیل دیا ہے پستیوں کی پستی میں، ایسی ایسی خواہشات رکھی ہوئی ہیں کہ بس وہ اس کو گرا دیتی ہے. جسمانی خواہشات پہ جب انسان قابو نہیں پاتا ہے تو وہ گرتے گرتے اتنا پست ہو جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. انسان کی ہر ناکامی کی وجہ, اس کی بدقسمتی کا جو آخری سبب ہے, یہی جو جسمانی ضروریات ہے ان کا غلبہ ہو جانا. ان ضروریات سے بچ نہیں سکتا آدمی, ضروریات تو پوری کرنا ہے, لیکن اور اغراض جو بھری ہوئی ہیں اس کے اندر, حرص, حسد, کینا, یہ سب غرض اور یہ ضروریات, ان کا جب غلبہ ہوتا ہے تبھی انسان کی بربادی شروع ہوتی ہے. اور اگر ان ساری چیزوں سے وہ بےیاز ہو جائے, قابو میں لا لے, تو پھر وہ فرشتہ ہو جاتا ہے. فرشتوں میں یہ نہیں, فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ پانی کی ضرورت ہے, نہ بیوی کی ضرورت ہے, نہ شوہر کی ضرورت ہے, نہ فرشتوں میں حسد ہے, نہ کینہ ہے. جب یہ اغراض اور یہ ضروریات انسان قابو پا لے تو وہ فرشتوں کی طرح سے ہو جاتا. تو رمضان کے روزے اسی لیے ہم سے رکھوائے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر جو فرشتہ پن ہے اس کو بلند کریں, اور ہمارے اندر جو جانور پن ہے اس کو ہم کنٹرول میں کریں. انسانوں کی زندگی پر, ساری دنیا کے حالات پر اگر ہم غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بنیادی ضرورتیں تو اللہ نے بہت کم رکھی ہیں, لیکن بے قابو ہو کر انسان نے ضروریات کا ایک انبار خود ساختہ بنا لیا. یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, ڈھیروں پہاڑوں جیسی ضروریات تو وہ اس نے اپنے ہاتھ سے بنا لیا. یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. خوشنما کپڑے چاہیے, عالیشان عمارتیں چاہیے, لذیذ غذائیں چاہیے, تیز رفتار سواریاں چاہیے. اب انسان نے جو ہے اپنے آپ کو بے قابو کر لیا, کنٹرول نہیں کرتا, اور اس کی پوری بھاگ دوڑ اسی میں. آج دنیا میں ساری ترقی ہو رہی تو کاہی کی ہو رہی, بس جدھر دیکھو ریسٹورینٹ, کھانا پہننا, ہوٹلنگ, یہی ساری دنیا کی بھاگ دوڑ بیت الخلا سے ڈائننگ ٹیبل, ڈائننگ ٹیبل سے بیت الخلا, یہی پوری دنیا کا خلاصہ ہے. ڈائننگ ٹیبل بھی بہت اچھا رکھتے ہیں, بیت الخلا بھی بہت سجا کے رکھتے ہیں زبان, یہی ہے پوری دنیا کے لیے. اور یہی گاڑیاں, ضرورت سے زیادہ قیمتی قیمتی گاڑیاں, قیمتی قیمتی لباس, قیمتی قیمتی عمارتیں, جو انسان کے جسم کی ایک ضرورت تھی اس میں انسان نے اپنی روح کو, اپنے بلند مقام مرتبے کو سب کو بھلا کے وہ جانور کے لیول پہ آ. اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے نا سر, اتنا جو ہجوم ہے خواہشات کا زندگی کے لیے سب ضروری نہیں ہے, بلکہ ان سب چیزوں کو ٹھکرا کے کم سے کم ضروریات پر انسان اپنے آپ کو رکھ کر جب اپنی روح کے تقاضے پورا کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کی یاد میں ڈوبتا ہے, انسانیت کا اعلیٰ معیار پیدا کرتا ہے, اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے, تو اس کی جو روح جب ترقی کرتی ہے, جب روح کے مزے سامنے آتے ہیں تو اس مسرت کے سامنے ان چیزوں کی مدد کا کوئی حصہ ہی نہیں. روح کی مسرت بہت شاندار ہے. ابراہیم بن ادم مشہور جو ہے واقعہ ہے, بادشاہ تھے اپنے وقت کے, لیکن ایک مرتبہ دل پہ چوٹ لگی, دنیا کے حالات پہ انہوں نے غور کیا, بات سمجھ میں آئی, تو انہوں نے اچھی خاصی حکومت, تمام سہولتیں, جسم کی ساری آرائشوں کو, آسائشوں کو چھوڑا, اور پھر بادشاہ سے فقیر بن گئے, اللہ کی یاد میں انسانیت کی خدمت میں لگ گئے. تو پھر کیا ملا ان کو؟ روحانی مسرت والی زندگی ملی. روحانی مسرت کے سامنے یہ دنیا کی ساری ترقیات دھول ہے. تو انسان کی زندگی کے لیے سب ساری ضرورتیں نہیں ہیں اتنی زیادہ جو انسان نے اس کو بنا لیا ہے. حقیقی ضرورت کو دیکھیں گے تو دو لفظ میں, کھانا پانی, روز مرہ کی ضرورت ہے, کھانا پانی. اس کے بغیر تو زندگی نہیں ہے, تو یہ تو کم سے کم ہے, اس کے بغیر تو آدمی جی ہی نہیں سکتا. اب باقی جو ہے, اب اس سے آگے جو ہے وہ لوگ وسعت کر رہے ہیں, تفنن کر رہے ہیں, اسی کے اندر باریکیاں کر رہے ہیں, رسمیں تکلفات نبھانے میں رہ گیا, میں زندگی کے ناز اٹھانے میں رہ گیا, ناز اٹھا رہے زندگی کے. تو باقی تفنن, یہی حرص کی وسعت جو حرص اسی سے دنیا میں فساد ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ساری بربادی کی وجہ یہی دو چیزوں کے آگے بڑھنا. وہ تمام مذاہب، جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے سب اللہ کی طرف سے آئے، بعد میں لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا. تو جو بھی مذاہب اللہ کی طرف سے آئے ہیں جن کی واقعات اس وقت دنیا میں موجود ہیں، تو ہم ہر مذہب کو جب پڑھیں گے تو تمام مذہبوں میں یہ مادی کثافتوں سے پاکی کی گئی. انسان کے اندر جو حرص، حوس، بغض، کینہ، حرام پسندی، ان مادی کثافتوں سے، جسمانی کثافتوں سے روح کو پاک کرنے کے لیے ہر مذہب میں کیا ہے، یہ کھانا اور پانی، اس پر کنٹرول کیا گیا ہے. کیونکہ یہ آخری ہے، پہلی شرط ہے. یہاں پر کنٹرول ہوگا، جب بیسک پہ کنٹرول ہوگا تو زائد چیزیں تو خود کنٹرول میں آ جائیں. کھانا پانی، جس کے بغیر زندگی نہیں ہے، وہیں پہ آدمی تکلیف اٹھا رہا ہے، اسی کو کنٹرول میں کر رہا ہے، تو اب وہ کھلونے کی طرف پہ کیوں کنٹرول نہیں کر سکے. تو ہر مذہب میں کیا ہے، پاکی کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ کھانے اور پانی پہ روک لگا کے مخصوص وقت تک اس کو عادت ڈالی جائے، تاکہ یہ رفتہ رفتہ اپنی دوسری ضروریات کا دائرہ کم کرتا چلا جائے. ستی بے نیازی تو ناممکن ہے کہ آدمی کھانا بھی نہ کھائے، پانی بھی نہیں، یہ تو ناممکن ہے. لیکن یہ کہ ایک مدت تک کے واسطے روزے رکھوائے جاتے ہیں، تھوڑے وقت کے واسطے کھانا اور پانی سے بھی روک دیا جاتا ہے، تاکہ یہ جو انسان کی جسمانی اعتبار سے سب سے آخری ضرورت ہے، اس سے بھی آدمی پرہیز کر کے اپنی جسمانیت سے ذرا کچھ دور ہٹ کے کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے ملے اعلیٰ کی جو مخلوقات ہے، فرشتوں سے کچھ مناسبت ہو جائے. اس کو اوپر کی جو پاکیزہ دنیا ہے جہاں کوئی خواہش نہیں ہے، جہاں کوئی ناپاکی نہیں ہے، اس روحانی دنیا سے اس کی روح کو ٹچ مل جائے. اس لیے ہر مذہب میں اس کو کچھ وقت کے لیے روزہ رکھا گیا ہے، تاکہ وہ جو فرشتوں کی دنیا ہے جہاں صرف اطاعت ہے، جہاں نافرمانی ہے ہی نہیں، جہاں صرف عبادت ہے، جہاں غفلت ہے ہی نہیں، اس دنیا سے اس کا روحانی رابطہ ہو جائے، اس میں مشغول ہو جائے. اس کے لیے ہر مذہب میں روزہ رکھا گیا ہے. روزہ کیا ہے؟ وہ جو اللہ نے جو پھونکا ہے ہمارے اندر شعلہ روحانیت کا، اس کو بھڑکانا ہے، اور اپنی جسمانیت کو جو دبانا ہے، جسم کی وجہ سے خواہشات کا غلبہ ہو کے ہم اپنی اصل حقیقت کو بھول جاتے ہیں، جسمانیت کو دبانا ہے، اپنی روحانیت کو بھڑکانا ہے. سمجھو کہ وہ جسم کا، نفس کا جو پنجرا ہے، اس کے اندر جو ہماری روح پھڑپڑا رہی ہے، اس پنجرے کو توڑتے ہیں ہم روزے میں، اور پھر یہ روح پرواز کرتی ہے تو اللہ کے قرب کو پاتی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ہم جہاں رمضان کا بیان پڑھتے ہیں، عجیب چیز دیکھنے کو ملتی ہے. ایک صفحے کا پورا بیان ہے، آدھے صفحے میں اوپر جو ہے قرآن کے ملنے کا، روزے کے احکام کا ذکر ہے، اور پھر نچلے آدھے صفحے کے اندر روزے میں کیا کیا پرہیز کرنا ہے، ظاہری احکام کا ذکر ہے. ایک دم بیچ میں ایک بے جوڑ جملہ ہے، وہ جملہ ایک دم اوپر کی احکام کی زبان، نیچے کی احکام کی زبان سے ایک دم ہٹ کے محبت کا جملہ ہے. ایک دم بیچ میں اللہ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے نبی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتانا، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں تم سے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. روزے کا جہاں بیان آیا، بیچ میں اللہ نے کہا کہ یہ روزہ رکھنے والے تو مجھے ڈھونڈ رہا ہے نا، تو میں قریب ہی ہوں، تم اس سے بات کر، میں جواب دوں گا. بیچ میں ایک دم اللہ نے بے جوڑی بات بیان کر دی. تو روزہ کیا ہے؟ یہ جسمانی قفس کو توڑ کر روح قرب الہی کی طرف جب چڑھتی ہے، اللہ سے قریب ہوتی ہے، اس کام کا نام ہے روزہ. تو ہم اس حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں روزے کے اندر. فرمائے روزے میں اس طرح سے تم اپنے نفس کو، جسم کنٹرول کر کے اللہ کی محبت کی دنیا میں تم چلو گے تو تم کو اللہ کا قرب ملے گا اور ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی. لعلہم یرشدون، اس طرح تم اپنے نفسانی خواہشات پہ قابو پاؤ تو تم کو روحانی علم ملے گا، اللہ کی کا قرب ملے گا، اللہ کا عرفان ملے گا. روزے دار کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھوانے کا مقصد تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ کیا ہے؟ خواہشات اور جذبات کا جب تلاطم ہو, جوش مار رہی ہوں خواہشات اور جذبات, اس پر قابو پانے کی صلاحیت آ جائے. انشاءاللہ کل جو ہے روزہ اور کے اندر جو ریاضت ہے, ریاضت والا پہلے اس پہ کل بات ہوگی تفصیل سے. پہلے روزے کا مقصد ہے تقویٰ پیدا ہو. اور ہم لوگوں نے کیا 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 ہے رمضان میں, ایک دوسرے ماحول بنایا ہے, اپنی خواہشات پہ کنٹرول, کھانے کی خواہش پہ کنٹرول, قسم قسم کے مشروبات کے سلسلے میں خواہش پہ کنٹرول, اور شہوت پہ کنٹرول کے لیے روزہ رکھایا جا رہا ہے. تو ہم لوگ رمضان میں ہی سب سے زیادہ کھانوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سب سے زیادہ ہمارے کھانے کی جو چاہتے ہیں, قسم قسم کے پکوان ہیں, قسم قسم کی لذتوں کی پوری بہار رمضان میں آ جاتی ہے. اور حیدرآباد میں تو حلیم کے لیے لوگ اتنی لمبی لمبی لائنیں لگاتے ہیں, اور اتنے دن سے حلیم کا انتظار ہوتا ہے, اور اتنے اہتمام سے حلیم بنتی ہے کہ ہمارے ہندوستان کے غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ یہ حلیم کی عید ہے, حلیم پنڈوا ہوتا ہے. تو یہ کوئی شہوتوں پہ قابو پانے کا منظر نظر نہیں آتا دوسری قوموں کو, دوسری نظروں کو, دوسری قوموں کو یہ مسلمانوں کے کھانے کا موسم ہے یہ سمجھ میں آتا ہے. دن بھر ذرا جو روزہ رکھتے ہیں ہم, روزہ کیا رکھتے ہیں, کھانے کی اپنی طاقت کو بھڑکاتے رہتے ہیں دن بھر, کہ شام میں چونکہ جم کے کھانا ہے اس لیے طاقت کو اچھا تیز کرو دن بھر, اور جیسے ہی مغرب ہو جائے تو اب دسترخوانوں پہ ٹوٹ پڑو. جیسے حیدرآباد میں اور ایک اصول بھی ہے کہ بھائی شام میں دعوت ہے, کسی کے پاس جانا ہے, کوئی ولیمے کی دعوت ہے, بعض گھروں میں ایک دن پہلے رات سے ہی کھانا بند کر دیتے ہیں, بعض لوگ صبح سے ہی روزہ رکھتے ہیں, صبح سے ہی نہیں کھاتے ہیں. تو اس کا کوئی اچھی نیت نہیں تھی ان کی, وہ دو وقت تو نہیں کھا رہے ہیں, وہ مقصد یہ ہے کہ جب شام میں جا کے بیٹھیں گے تو ایک ایک ساتھ دس دس بیس بیس پکوان کو ہضم کرنے کی نیت ہے. جا تیز بھوک بنا کے جائیں گے اور جلدی بھی نہیں جائیں گے, رات کے گیارہ بجے سے پہلے نہیں جائیں گے. خوب بھوک کی چاقو اچھی طرح تیز کر کے اب جا کے بیس پچیس ڈشوں کو ذبح کرنا ہے, یہ بھی کھائے وہ بھی کھائے. تو حیدرآباد کے دعوتی جس طرح سے دن بھر بھوکے رہ کے کھانے کی تیاری کرتے ہیں, ہم روزے دار بھی ایسے ہی ہو گئے. دن بھر کی بھوک کو ہم ذریعہ بنا کر شام کے دسترخوان کی خوب لذت اٹھانا چاہتے ہیں, خوب مزے مزے کے پکوان دل بھر کے کھا رہے ہیں. تو جو اصل روح ہے روزے کی, اس کے حساب سے ہم مضر ہیں, نقصان دہ ہیں. جو جسمانیت کا دبنا ہے, روحانیت کا پرواز کرنا ہے, اس میں رکاوٹ ہے. یہ کلچر مختصر, حضور کا جو افطار ہوتا تھا, صحابہ کا جو افطار ہوتا تھا, اور سحری کے بارے میں بھی کیا ہے کہ ایک دو لقمہ ہی سحر کھانے حضور نے فرمایا. تو لقمے, اب ہم لوگ سحری میں اتنا کھاتے ہیں کہ دو پہر کا حصہ پہلے کھا لیتے ہیں, تھوڑا کم ہوا ہے تو پھر مغرب میں پھر دو پہر میں جب چھوٹا کم شرا وہ کھا لیتے ہیں, اور دو تین دن کا اور مزہ. تو یہ ذرا مقصد کے خلاف ہو رہی ہے چیز کے, بہت زیادہ جو ہم کھاتے ہیں بہت زیادہ. البتہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ بالکل مقصد پوری طرح فوت تو نہیں ہوتا, اس لیے کہ جو وقت تو بدل جاتا ہے, دو پہر کا کھانا بند کر کے شام کو کھاتے ہیں, اس سے بھی ایک مجاہدہ تو ہو جاتا ہے, تو کچھ تو تربیت ہو جاتی ہے. مگر وہ جو اہل تربیت جو کہہ رہے ہیں کہ جسمانیت کو دبانا ہے, اس لائن میں کمی رہ جاتی ہے. بہرحال اس کا تجربہ کرنا ہو تو یعنی جسمانیت دبنا کیا ہے, روحانیت کی اڑان کیا ہے, اس کا کوئی تجربہ کرنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ روزے رکھتے رکھتے, بیس دن روزے رکھتے رکھتے جسم کی کثافتیں جلتے جلتے آخری اشفا جب آتا ہے تو روزوں کی کیفیت کچھ ملنا شروع ہو جاتی ہے, جب عبادتوں میں جب زیادہ دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ بیس دن روزہ رکھتے رکھتے کچھ کثافت کم ہوئی ہے اور روحانیت بڑھی, تو آخری اشرے کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. اب جو لوگ سب آخری اشرا ڈھنگ سے گزارتے ہیں ان کو پتا چلے گا, اور جن کو پورے رمضان کا ہی پتا نہیں ہے کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے, تو ان کو کثافت کیا ہے لطافت کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہوں. تو روحانی پرواز کا احساس کر سکتے ہیں روزے کے اندر. اسی وجہ سے روزے جو رکھائے گئے ہیں کوئی ایک دو دن نہیں رکھے ہیں, اللہ نے پورا مہینہ بھر رکھا ہے تاکہ اچھی طرح بدن کی چھٹائی ہو, پورے مادے جو ہے وہ جلے. پورا ایک مہینہ لگاتار روزہ رکھنا ہے, اس میں بھی ایک بھی روزہ بیچ میں چھوڑنے کی اجازت نہیں بغیر کسی کو. لگاتار مہینہ بھر رکھوا رہے ہیں تاکہ کثافت جائے اور طاقت آئے کنٹرول کی. تو یہ تربیت کے جو ماہرین ہیں مختلف قوموں میں ہمارے پاس بھی, وہ بھوک کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ بھوکا رہنے سے انسان میں ول پاور بہت طاقتور ہوتا ہے, اور بھوکا رہنے سے انسان کے اندر کی جو روحانیت ہے اس کی چمک ظاہر ہوتی ہے. زیادہ کھانے پینے سے جانور ٹائپ کا ہو جاتا ہے آدمی, جب بھوکا رہتا ہے تو پھر روح جب اس کی پاور میں آتی ہے تو اس سے زبردست فائدہ ہوتا ہے. تو بھوک کی بہت تعریف کی ہے کتابوں میں, کہنے والوں نے کہا کہ کوئی 40 دن بھوکا رہے گا تو ضرور اللہ کے رازوں میں سے کوئی ایک راز ضرور دیکھے گا. علم کھلتا ہے فاقوں کے بعد, علم کھلتا ہے, روحانی علم کھلتا ہے. ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ میں نے علم کو فاقے میں رکھا ہے اور تم سیلی میں ڈھونڈتے ہو, پیٹ بھر کے تم چاہتے ہو علم ملے. حقائق کا علم, کائنات کی گہرائی کا علم جو ہے وہ فاقوں میں, فاقے آدمی رکھتا ہے تب جا کے اس کے اوپر علم کھلتا ہے. بہرحال فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا. تو کل مذاہب کے احکام کا لازمی حصہ ہے یہ. ایک تو اصیام پہ گفتگو ہو گئی ہے, روزے کی حقیقت کیا ہے. اب جو ہے آگے روزے کی جو تاریخ ہے, جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ پچھلوں سے بھی روزہ رکھوایا گیا ہے, تو اس کی تھوڑی سی تشریح ہو جائے. دنیا کے اندر جو ہے جو مستند معلومات کا ایک بڑا تحقیقی جو مجموعہ ہے انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیا کا, اس پہ جو روزے کے بارے میں جو ریسرچ ہے اور جو مضامین ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھنے کے اصول اور طریقے دنیا کی مختلف قوموں میں الگ رہنے, تھوڑے بہت آب و ہوا ہریا کے الگ ہونے کی وجہ سے, زمانے الگ ہونے کی وجہ سے, ان قوموں کے اعتبار سے, ان کی تہذیب کے اعتبار سے, اس علاقے کے حالات کے اعتبار سے روزے رکھنے کے آداب اور اصول الگ الگ ہیں مختلف قوموں میں. لیکن روزہ ہر قوم میں, ہر مذہب میں روزے کو تسلیم کیا جائے انسان کی تربیت کے لیے. ہر مذہب میں روزہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے. اب ہمارے ہندوستان میں ہر ہندی کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کی 11-12 تاریخ کو برہمنوں کو ایکادشی ورت رکھنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے 24 روزے ہو گئے سال بھر میں. پھر بعض جو ہے کاتک ماہ میں ہر دوشنبے کو رکھتے ہیں. اس طرح جو ہندو یوگی ہوتے ہیں, جوگی ہوتے ہیں, وہ چلا کشی کرتے ہیں 40 دن کا. تو چلے کے اندر 40 دن تک کھانے پینے سے بچتے ہیں, پرہیز کرتے ہیں اپنی تزکیے کے لیے, ان کے حساب سے بھی تزکیہ ہے. جین دھرم میں روزہ سب سے زیادہ سخت ہے, سب سے زیادہ شرائط جو ہے وہ جین دھرم میں. ان کے پاس 40 دن کا ایک روزہ ہوتا ہے, ہمارے پاس 12 گھنٹے کا ہوں گا, 14 گھنٹے, ان کے پاس 40 دن کا ایک روزہ ہوتا ہے. کہا کہ گجرات اور دکن کے علاقے میں ہر سال جینی جو لوگ ہیں وہ کئی ہفتے کا ایک روزہ رکھتے ہیں. ایسے ہی بہت پیچھے جائیں تو قدیم مصریوں کے اندر بھی روزہ ملتا ہے, یونان میں بھی ملتا ہے. وہاں تھیموفیلیا کی 3 تاریخ کو عورتیں روزہ رکھتی تھی. ایسی پارسی جو مذہب ہے ان کی کتاب میں بھی روزے کا حکم ہے, بلکہ ان کے مذہبی پیشواؤں کے لیے 5 سالہ نصاب ہے روزے کا. اور یہودی جو ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات ملنے سے پہلے ان کو کوہ سینا پہ اللہ نے بلایا تھا 1 مہینے کے لیے, پھر اس کے بعد 10 دن ختم موسیٰ اور 40 لیلہ, پھر 10 دن مزید ان کو پھر روزہ رکھنے کے رہنے کے لیے کہا. تو 40 دن وہ تورات لینے سے پہلے وہاں روزہ رکھتے تھے. تو یہودیوں کے پاس بھی 40 دن روزہ رکھنا اچھا ہے, مگر جو 40واں دن تھا اس کا روزہ فرض ان کے پاس. اس روزے کو لوگ عاشورہ کا کہتے تھے, 10ویں کا روزہ. کیوں؟ اسی لیے کہ جو تورات جو ملی تھی 10 احکام ملے تھے, احکام عشرا. تو احکام عشرا چونکہ اس دن ملے تھے تو اس کی شکر گزاری میں روزہ رکھتے تھے. اس روزے کی ان کے پاس بہت تاکید ہے, اس کے علاوہ بھی دوسرے روزے بھی ہیں ان کے پاس. ایسے ہی عیسائیوں کے پاس بھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو انجیل ملی ہے تو وہ بھی جنگل میں 40 دن رہے تھے, روزے کی حالت میں رہتے تھے, تو ان کے پیرو بھی اس کی پابندی کرتے ہیں. اور مشرکین مکہ عرب کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی عاشورہ کا روزہ تھا, جب وہ عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو کعبے کا خلاف بدلتے تھے وہ لوگ, تو روزہ رکھتے تھے. تو اللہ نے جیسا فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، پچھلی ہر قوم میں جب بھی کبھی دین آیا ہے تو روزے کا حکم دیا گیا. اب اس میں رمضان ہی میں جو روزہ دیا گیا، جس مہینے میں ہم کو قرآن ملا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے، اس میں خاص پہلو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان میں جو روزہ ہے، اعتکاف ہے، تراویح ہے، یہ کیا ہے؟ جو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کا شکریہ اور استقبال کے آداب ہے. اس میں پورا رمضان کیا ہے، چونکہ اس مہینے میں اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے، ہدایت کی کتاب دی ہے، تو اس کا جسے استقبال کرنا چاہیے وہ آداب کا خیال ہے پورے رمضان کے اندر. تو پیغمبروں کی تاریخ یہ ہے کہ انسانیت کا کمال جب بھی ظاہر ہوا، یعنی وہ جو روحانی انسان کی حیثیت ہے، تو انسان کا جو کمال ظاہر ہوا ہے تو کبھی بھی ملکوتی خصوصیات کی شکل میں، کیفیت میں اس نے وقت گزارا، تبھی اس کا کمال ظاہر ہوا ہے. فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں. تو یہی کیفیات جب انبیاء نے طاری کی تب ان پہ وہی نازل ہوئی ہے. جب بھی وہی نازل کرنا تھا تو اس طرح فرشتوں کی صفات سے ان کو قریب لایا گیا، تب جا کے ان کو وہی دی گئی. تو تمام انبیاء نبوت کا جو فیضان ہے اس کو قبول کرنے سے پہلے، قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے پورے انسانوں سے الگ ہو جاتے تھے، اعتکاف کی کیفیت میں جاتے، تنہائی میں چلے جاتے تھے، روزے کی حالت میں رہتے تھے، ایک وقت اس طرح سے اچھا خاصا گزارتے تھے، تب وہی اخذ کرنے کی ان کی روح میں صلاحیت آتی تھی. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کوہ سینا پہ چلے گئے جب ان کو اللہ نے وہی دینی چاہیے، کتاب دینی چاہیے، کوہ سینا پہ چلے گئے، 40 دن تک وہاں بھوکے پیاسے رہے، تب ان کی روح میں وہ چمک پیدا ہوئی، وہ پاور آیا کہ وہ اللہ کی کتاب لے سکے. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوہ سعیر پہ بلایا گیا، وہ مقدس آنے والا، وہ آئے تو کوہ سعیر پر انہوں نے بھی 40 دن گزارے. اور حضور کے بارے میں ہے کہ وہ فاران سے آتشی شریعت لانے والا، آتشی شریعت کہا گیا اسلام کو، تو فاران میں حضور تشریف لائے ہیں نسخہ ہدایت لے کر، وہ غار حرا سے آئے. 6 مہینے تک وہی سے پہلے، 6 مہینے پہلے سے ہی حضور نے غار میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیا تھا، اور پھر آخر میں تو بہت لمبا لمبا ایک 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 مہینے کا وقفہ بیٹھ گئے تھے، بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں، اور تنہائی کی حالت میں. یعنی فرشتوں جیسی صفات جب اختیار کیے ہوئے تب اللہ کی وحی لینے کی قابلیت آ گئی. تو مقدس پہلی وحی حاصل کرنے سے پہلے اس وحی کو حاصل کرنے والی جو ہستی تھی وہ غار میں تھی. سورہ قدر کو جب قرآن نازل ہوا، جب آپ غار میں تھے، تنہا تھے، جاگے ہوئے تھے انتظار میں، اس حالت میں اللہ نے قرآن دیا. تو امت کو بھی ادب یہ سکھایا گیا ہے کہ تم بھی انہی کیفیات کے ساتھ رمضان گزارو تاکہ تم بھی ویسے استقبال کرو قرآن کا. اس لیے پورے رمضان میں روزے کا ہوں، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، روزے سے رہو اس مہینے میں. اعتکاف اس کے اندر رکھا گیا، اور شب قدر کی تلاش میں راتوں کو جاگنا رکھا گیا تحریر لینے کی قدر، جیسے شب قدر میں ہی نازل ہوا تھا قرآن. تو تم بھی شب قدر کی رات جاگتے ہوئے گزارو، اعتکاف میں گزارو ساری دنیا سے ہٹ کے، اور روزے کی حالت میں گزارو، تاکہ نبی کی پیروی ہو سکے، تاکہ امت بھی اپنے اندر وہی کیفیات پیدا کر سکے. اب اس طرح سے کیا ہے، یہ روزہ رکھنا، یہ تنہائی اختیار کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا اقرار ہے کہ اللہ، چونکہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ نے ہم کو مخاطب کیا تو ہم اس طرح سے آپ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں. یہ اللہ کی فرمایا، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. یہ رمضان جو دیا گیا، رمضان کی جو عبادات دی گئی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے تم کیا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو جو اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے اس مہینے کے اندر. تو شیطان سے جو فرشتہ بنانے والی جو تعلیمات ہم کو اس مہینے میں ملی، اور اندھیروں میں سے نکل کر نورانیت میں لانے والی جو ہدایت ہم کو ملی، اور وحشت سے تہذیب اور اخلاق کی طرف لانے والا علم جو ہم کو ملا، جہالت سے علم اور معرفت کی دنیا میں لانے والی نعمت جو ملی، نادانی سے حکمت کی طرف لانے والی جو ہدایت ہم کو ملی، اس کے شکریہ میں یہ رمضان ہے، یہ روزے ہیں، یہ تراویح ہے، یہ اعتکاف ہے. اور پھر پورا مہینہ ہوتا ہے سب مل کے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی بڑائی ہوئی ولی تکبر اللہ پہ عمل کرتے ہوئے سب تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور دوگانا عید کا ادا کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت جو ملی ہے رمضان میں اس کی شکر گزاری ہے, اس کا احترام ہے پورا مہینہ جو ہم کو سکھاتا ہے. تو انشاءاللہ اور باتیں کل عرض کی جائیں گی اور اس کی حکمتیں وغیرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے دل کے ساتھ کہ اللہ ہم کو اس مہینے کی پوری برکتیں عطا فرمائیے. آپ سے منت ہے جو آپ ساتھیوں کا بہت دنوں سے تقاضا ہے دعا کا. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته اللهم لا نفسي سمعاً لي انت كما اثنيت على نفسك يا هادي من لا هادي له يا رکن من لا رکن له اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اے کریم مولا اے کریم مولا اے کریم مولا, اللہ آپ نے ہم پہ بہت بڑا کرم فرمایا, اپنی مخلوقات میں اشرف مخلوق بنایا. اے اللہ اپنی روح کی پھونک عطا فرمائی, اے اللہ پاکیزگی کی, اے اللہ دل کے اندر ایک روشنی پیدا کر دی, اے اللہ اور اس روشنی کی ترقی کے لیے آپ نے رمضان عطا فرمایا, اپنا کلام بھیج کے اے اللہ ہماری زندگی کے اندھیروں کو روشن فرمایا, بہترین عبادتوں سے ہم سب کو آپ نے نواز کے جنت پہنچ جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان فرمایا. اے اللہ رمضان کے بہت سارے دن گزر گئے, اے اللہ بڑی تیزی سے رمضان گزر رہا ہے اور ہماری کثافتیں اب تک دور نہیں ہو پائی, ہماری غفلتیں دور نہیں ہو پائی, ہمارے اندر کا نور ابھی چمک نہیں سکا. اے اللہ ہمارے اندر کی اے اللہ بہیمیت اے اللہ جانور پن ابھی قابو میں نہیں آیا, ابھی پوری توجہ کھانوں پر ہی ہے, اے اللہ مشروبات پر ہے, اے اللہ ابھی پوری توجہ لذتوں پر ہے, ابھی روح کی لذت ہم نے دیکھی نہیں ہے, اے اللہ آپ کی یاد کی لذت ہم نے چکی نہیں ہے. اے اللہ رمضان کے بقیہ دنوں میں اللہ اپنا قرب خاص عطا فرمائیے, اے اللہ آپ کے قرب کی دنیا میں ہمیں پرواز عطا فرمائیے, اے اللہ آپ کی یادوں کی لذت عطا فرمائیے, اے اللہ روحانی جذبے اور اے اللہ اونچے اخلاق کے اے اللہ جذبے ہمارے اندر پروان چڑھا دیجیے. اے اللہ جو آپ کی دی ہوئی پاکیزہ روح کے کمالات ہمیں عطا فرمائیے, اے اللہ رمضان کی پوری پوری برکتیں رحمتیں عطا فرمائیے, اے اللہ بھرپور تربیت فرمائیے, جو اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ ان کی صحیح کیفیت عطا فرمائیے, جہاں جہاں بھی ہمارے ساتھی ہیں اے اللہ جو خواتین مرد اے اللہ اصلاح کا تعلق بنائے ہوئے ہیں, اے اللہ دوستی کے حلقوں سے جڑے ہوئے ہیں, اے اللہ جتنے لوگ بھی اللہ ان بیانات کو سن رہے ہیں اللہ نفع عطا فرمائیے, اے بارشوں سے زمین کو زندہ کرنے والے رمضان کے اس موسم بہار میں ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجیے, ہماری روحوں کو نہلا دھلا کے پاکیزہ کر دیجیے, اے اللہ دنیا کی کثافتوں سے گندے جذبوں سے پست خیالی سے بلند کر دیجیے, اے اللہ روحانی دولت عطا فرمائیے, اے اللہ اپنے عالم ملکوت سے اے اللہ وابستگی عطا فرمائیے, اے اللہ صحیح آداب کے ساتھ ان عبادات کا کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے, اے اللہ ان عبادات کی پوری برکتیں عطا فرمائیے, اے اللہ امت کے روزوں کو قبول فرمائیے اور سارے عالم میں امت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے, باطل کے مقابلے میں اللہ دین کی خدمت کے قابل امت کو بنائیے, اللہ آپ کا نام بلند کرنے کے قابل امت کو بنائیے, اللہ اے اللہ انسانیت کے دشمنوں کا سامنا کرنے کے قابل بنائیے امت کو, اے اللہ ظالموں کی طاقتوں کو توڑ دیجیے, اے اللہ مظلوم امت کی مدد فرمائیے, اے اللہ ساری دنیا کے اندر جو بیماری چل رہی ہے اللہ عافیت کے ساتھ اس کا خاتمہ فرمائیے, انسانوں کی ہدایت کے ساتھ اس کا خاتمہ فرمائیے, اے اللہ جن حکمتوں سے آپ نے یہ وبا بھیجی ہے اللہ اے اللہ ان حکمتوں کا صحیح فیض انسانیت کو عطا فرمائیے, اے اللہ اے اللہ اے اللہ انسانوں کے دشمنوں کی اگر کارستانی ہے تو اللہ ان کو ناکام فرمائیے, اے اللہ اس ملک کو اے اللہ تمام انسانیت کو اے اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیے, اے اللہ جو جو لوگ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشانیوں میں گر گئے اللہ اللہ آپ ہی مولا ہیں آپ ہی آقا ہیں, اللہ ان کے لیے انتظام فرما دیجیے اللہ، اے اللہ جو بھی تنگی میں پھنسے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیجیے اللہ، اے اللہ اللہ دنیا کی بھی تنگیوں سے بچائیے، آخرت کی تنگیوں سے بچائیے اللہ، اپنے کرم سے ہم سب کی جھولی بھر دیجیے اللہ، ہمارے ماں باپ اور ہمارے اللہ گزرے ہوئے ہمارے محسنین کے اوپر رحم فرمائیے، سب کی مغفرت فرمائیے اللہ، جو موجود ہے ان کا رحمت فرمائیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔